اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے نہ دیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیچھے پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے کچھ نیتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کر لیجئے، نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان سنوں گا۔ اپنے اپنے موبائل فون سائلنٹ کر کے اسے جیب میں رکھ لیجئے۔ بیان کرنے والے کے لیے بھی نیتیں ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہم کچھ ایسے واقعات سنیں گے، کچھ ایسی روایتیں سنیں گے جو انشاءاللہ ہمارے ایمان، ہمارے عشق، ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس بیان کو توجہ کے ساتھ، ہو سکے تو جانے جانا سلطان ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم ہو کر سنیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور اس سال قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، شہنشاہ دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر تیزی سے آگے بڑھتے کہ یوں معلوم ہوتا جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے. جب میرے آقا لعاب مبارک ڈالتے یا ناک مبارک صاف فرماتے تو صحابہ اکرام اسے ہاتھوں میں لے کر بطور تبرک اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جب کوئی حکم دیتے فوراً تعمیل کرتے، جب گفتگو فرماتے تو سارے صحابہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں حاضر رہتے. سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا خبر لینے آئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ یہ قبیلہ کیسا ہے، یہ قافلہ کیسا ہے، یہ لوگ کیسے ہیں. جب یہ واپس اہل مکہ کے پاس لوٹے یہ سارا ماجرا دیکھ کر، تو جا کر کیا کہتے ہیں، اے گروہ قریش، میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی ایسی شان و شوکت اور قدر و منزلت نہیں دیکھی جیسی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کے صحابہ میں دیکھی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، حضرت عروہ بن مسعود نے وہ منظر کیسا دیکھا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے، صحابہ اکرام علی رضوان کی اس بے مثال جذبہ عشق رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ محبوب دو جہاں، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا کرے اور اپنی خواہشات، گھر بار، مال و اسباب، یہاں تک کہ اولاد اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے، کیونکہ ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. یاد رہے، ایمان کی بنیاد ہی ان کی محبت ہے، اور یہ بات کہیں اور نہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے. غور سے سنیے گا ترجمہ، پوری لسٹ، پوری کیٹیگری بیان کی قرآن نے. تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، میں پھر ریپیٹ کروں گا اس لسٹ کو، یہ وہ لسٹ ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں جس کے لیے بندہ زندگی گزارتا ہے، جس کے لیے فکر مند رہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، ارے جیتا ان کاموں کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے، تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، ساری دنیا کی یہی تو چیزیں ہیں جس کے لیے بندہ جیتا ہے. کیا فرمایا آگے، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں، اور خدا اور رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کے لیے ایمان کی بنیاد ہے. ایمان کامل ہی جب ہوتا ہے جب تک وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے عزیزوں اور قرابت داروں سے بھی بڑھ کر محبوب و عزیز جانے. ایسا پوسیبل نہیں کہ دنیا کی محبت بھی دل میں ہو اور دنیا والوں سے محبت بہت زیادہ ہو. معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں جو محبت ہے وہ اتنی سٹرونگ نہ ہو پھر اس کا ایمان ہی کامل نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس کا ترجمہ ہے, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس کا کلمہ پڑھتے ہو نا وہی آقا فرما رہے ہیں, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جب ہی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں نا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز پزو کرے خدا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز پزو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ایمان کی جان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت, مگر محبت کی بھی لمیٹیشن, محبت بھی کتنی ہونی چاہیے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ نہ بال نہ اولاد نہ گھر بار کچھ بھی نہیں. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے واسطے اور وسیلے اور تعلق کی بات آئے گی تو سب سے زیادہ میرے آقا سے محبت کرنی ہے, سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنا ہے, اور یہی کامل ایمان کامل مومن ہونے کی دلیل ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام نے بھی تو یہ حدیثیں سنی, صحابہ کرام نے بھی یہ آیتیں سنی, انہوں نے امپلیمنٹیشن کس طرح کیا, انہوں نے اپنی ذات پر کس طرح ایسا سچا عشق نافذ کیا. سبحان اللہ, ان کی زندگی میں بہت سارے موقع آئے, کبھی جائیداد سامنے آئی, کبھی مال سامنے آیا, کبھی اولاد سامنے آئی, کبھی فیملی سامنے آئی. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پروف کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے پھر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے. بہت سارے واقعات ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا خوب فرماتے ہیں, فرماتے ہیں, کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی الظما. خدا کی قسم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اپنے مال اپنی اولاد ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. یعنی شدید گرمی ہو بندہ مرنے کے قریب, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے, حضرت فاروق اعظم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا عرض کی, عرض کرتے آقا آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, آقا اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عمر اب, یعنی اب تمہارا ایمان کامل ہوا. تو پتہ چلا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے, محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے, محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے, یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیو, محبت کیجئے اپنے آقا سے مگر والہانہ کیجئے, سب سے زیادہ کیجئے, دل و جان سے کیجئے, زبان کی نوک سے نہیں پریکٹیکلی کیجئے. جب جب ایسا موقع آئے تو ثابت کیجئے کہ واقعی نبی پاک کی ذات ہمارے لیے سب سے برتر سب سے اعلیٰ. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, صحابہ اکرام کی زندگی تو ایسے واقعات سے عبارت ہے, پڑھتے چلے جائیں ایمان تازہ کرتے چلے جائیں. ایک عظیم مارکہ غزوہ احد, یہ وہ غزوہ ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کہ جان نثاری کے بڑے زبردست واقعات اس غزوے میں سامنے آئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار نے گھیرا تنگ کر دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جانصاروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، چند صحابہ ساتھ تھے، جو ان بدبختوں کو ہم سے دور اٹھائے گا اس کے لیے جنت ہے. ایک انصاری صحابی فوراً آگے بڑھے اور کفار سے لڑتے لڑتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہو گئے. اسی اثنا میں ایک اور صحابی آگے بڑھے، ایک ایک کر کے صحابی آتے گئے، میرے آقا پر قربان ہوتے گئے. سات انصاری صحابہ میرے آقا کے گرد تھے، یکے بعد دیگرے سب نے اپنی جان قربان کر دی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اسی صحابہ میں حضرت سیدنا ابو طلحہ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو انتہائی جانساری کے ساتھ کفار بد اتوار سے نبرد آزما تھے. حضرت سیدنا سعد فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سامنے اپنا ترکش بکھیر دیا، اپنے جو اتنے سارے تیر تھے وہ بکھیر دیے اور فرمایا، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. حضرت سعد کی قسمت دیکھیے، صحابہ نبی پاک سے کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. میرے آقا فرماتے، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ غزوہ احد میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سراپا ڈھال بنے ہوئے تھے. حضرت سیدنا ابو طلحہ زبردست تیر اندازی کرنے والے تھے. اس روز تو آپ کے ہاتھوں دو تین کمانیں بھی ٹوٹ گئیں. جب کوئی شخص تیروں سے بھرا ہوا ترکش لے کر گزرتا، میرے آقا کہتے یہ تیر ابو طلحہ کے سامنے ڈال دو، اس کو اور تیر دے دو، وہ اور تیر اندازی کرتے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت انس فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گردن اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے، ابو طلحہ کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ گردن اٹھا کر نہ دیکھیں، کہیں تیر کوئی آپ کو نہ لگ جائے. آقا آپ پر قربان ہونے کے لیے آپ کے خادم کا گلا موجود ہے. ایسی جانساری کی مثالیں قائم کی. حضرت سیدنا قیس بن ابو حازم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ غزوہ احد میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے کرتے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ شل ہو چکا تھا. اس غزوے میں حضرت سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانساری کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائیں بائیں جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھتے، انہیں تلوار کے ساتھ موجود پاتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکھا تھا، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر ایک دن اور ایک رات کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، شعر تو ہم بھی پڑھتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہم شعر پڑھتے ہیں، ہم نعرے لگاتے ہیں، ہمارے صحابہ نے وہ جانیں قربان کر کے دکھائیں، اپنا مال قربان کر کے دکھایا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے ابھی سنی نا کہ اپنے گھر بار، اپنے مال اولاد سب سے زیادہ نبی پاک سے پیار کرنا. آئیے مال کی مثال دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کرنے کا حکم دیا. کہتے اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا، میں نے کہا آج بڑا مال ہے، آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں. صحابہ میں بھی کمپٹیشن تھا، ہیلدی کمپٹیشن تھا، مقابلہ بھی تھا تو نیکیوں کا مقابلہ تھا. آج ہم مقابلہ کرتے ہیں، برابر والے نے گاڑی لے لی، میں نے بھی گاڑی لینی ہے، اس نے گھر بنا لیا، میں نے اس سے اچھا گھر بنانا ہے، اس نے ایسے جوتے لیے، میں نے اس سے اچھے جوتے لینے. دنیا میں آگے نکلنے کی تمنا رکھتے ہو. صحابہ کہتے ہیں آج مال زیادہ ہے، آج صدقے میں آگے نکل جاؤں گا، آج آقا کی بارگاہ میں اپنا مال لٹانے میں آگے نکل جاؤں گا. ارے وہ کیسا دور تھا، وہ کیسے اپرادھ تھے، سچے عشاق تھے. حضرت عمر کہتے ہیں آج میرے پاس مال ہے، ابو بکر سے آگے نکلنے کا موقع ہے، اپنا مال لے آئے، آدھا مال 50% سب باندھا، دربار رسالت میں حاضر ہوئے، پیش کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے اب عمر کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کی، حضور آدھا چھوڑایا، اب انتظار ہے عاشق اکبر کا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے ابو بکر کیا کرتے ہیں. حضرت ابو بکر تشریف لاتے ہیں. جب حضرت ابو بکر آتے ہیں اور سر پر ایک پوٹلی ہے، ایک گٹھڑی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا، اپنے گھر کا سارا مال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں لے آئے۔ حضرت عمر کا کہنا ہے، اس روز میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے ہم آگے نہیں نکل سکتے، پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کے اندر بہت سارے مدنی پھول، سیرت کی کتابوں میں لکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال راہ خدا میں دے دیا، اپنے کرتے کے جو بٹن تھے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دی، اس کی جگہ کانٹے لگائے۔ تھوڑی دیر بعد جبریل امین پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جبریل امین کے لباس پر بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہیں۔ کہا، اے جبریل، یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ آج یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میں نے ہی نہیں، آسمان کے سارے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کو صدیق اکبر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آج سارے آسمانوں پر فرشتوں نے اپنے لباس میں کانٹے لگائے ہیں۔ آقا صدیق اکبر کو رب سلام ارشاد فرماتا ہے اور یہ دریافت فرماتا ہے، اے ابو بکر، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو رب کا سلام ارشاد فرمایا اور کہا، اے ابو بکر، جبریل امین رب کا پیغام لائے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ رب کے دریافت فرماتا ہے، اے ابو بکر، کیا تم رب سے راضی ہو؟ صدیق اکبر زارو کتار رونے لگ گئے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، کہتے، آقا، میں اپنے رب سے کیسے راضی نہیں ہو سکتا؟ میرا سب کچھ آقا آپ کے قدموں پر قربان، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ارے اشاق یہ تھے، قربانیاں انہوں نے دی، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، سب چیزوں کو نبی پاک کے قدموں پر قربان کیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ بخاری شریف کی حدیث کو ذہن میں رکھو اور صحابہ کی سیرت دیکھتے چلے جاؤ کہ جب بھی کوئی موقع آیا انہوں نے پروف کیا کہ نبی پاک کے قدموں پر سب قربان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابھی ایمان نہ لائے تھے، ایمان لانے سے پہلے کسی غزوے میں آپ کے سامنے تھے، کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، آپ ادھر نبی پاک کی فوج میں ہیں۔ غزوہ ختم ہوا، بیٹے کہتے ہیں، ایمان لانے کے بعد بتاتے ہیں کہ ابو جان، ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، مگر میں نے سوچا میرے والد ہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں کہ بیٹا، تم میری تلوار کے نیچے نہیں آئے، اگر تم آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، کہ اس دن تم میرے بیٹے نہیں، میرے آقا کے دشمن فوج کے ساتھ آئے تھے۔ تو بیٹا ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو، مال ہو، ارے اپنی جان ہو، سب چیزوں کو صحابہ کرام علی مردوان نے قربان کیا۔ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچپن ہی سے انہوں نے ہوش کی آنکھیں کھولی۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم، سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ، چچا حضرت انس بن نضر، بھائی حضرت برہ بن الملک، خالہ ام حرام، اور سبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مخلص شہدائی تھے۔ خاندان میں ہر وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت حق کا چرچا ہوتا رہتا۔ اس پاکیزہ ماحول نے کم سن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بیج بو دیا۔ اس کے بعد ان کو مسلسل 10 برس تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا موقع ملا۔ اس دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھا، قریب سے آبزرو کیا کہ میرے آقا کی عادتیں کتنی پیاری، اتنے شفیق، اتنے مہربان۔ فرماتے، مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، مجھے کبھی نہیں جھڑکا، مجھے یہ بھی نہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، مجھے یہ بھی نہ کہا تم نے یہ کام کیوں نہ کیا۔ نبی پاک کے دیوانے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ پیارے آقا کی یاد انہیں ہر وقت تڑپاتی رہتی، ان کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر نہ ہو، عہد رسالت کا کوئی واقعہ کسی سے سنتے یا خود بیان کرتے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی، شدت تأثر سے آواز بھر جاتی، کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ اپنے آپ پر قابو نہ رہتا، اس محفل سے بے چین ہو کر کھڑے ہو جاتے جہاں نبی پاک کا تذکرہ ہوتا، دل بے کل ہو جاتا، گھر جاتے نبی پاک کے تبرکات نکالتے، جب پیارے آقا کی مبارک چیزوں کو دیکھتے پھر دل کو قرار آیا کرتا۔ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے کبھی کوئی ریشم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں چھوا، نہ کبھی کوئی خوشبو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک سے زیادہ خوشبودار سونگھی۔ اسی طرح بیان کرتے کرتے پڑھتے محبت سے اتنے بے قرار ہو گئے کہ گریہ طاری ہو گیا، زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، قیامت کے دن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی تو عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کا ادنا غلام انس حاضر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا یہ اثر تھا کہ اکثر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی۔ ارے عاشق تڑپتا ہے، عاشق اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اس کی محفلوں میں بھی محبوب کی یاد ہوتی ہے۔ آج میری اور آپ کی محفلوں میں کس کی باتیں ہیں؟ ہم اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو تذکرہ کس کا ہے؟ ارے جو جس کا محبوب ہوتا ہے نا پتا چل جاتا ہے کس کا محبوب ہے، یہ اس کی باتیں کرتا ہے، یہ فلاں کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی کسی کرکٹر کا دیوانہ، کوئی کسی فٹ بالر کا دیوانہ، کوئی کسی بازندہ فلم ایکٹر کا دیوانہ ہے۔ ارے مسلمان کہلا کر اپنے نبی کے تذکرے کو بھول بیٹھے، اپنے آقا کی یاد سے دل کو خالی کر دیا۔ سنو سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق اکبر کے ہم نے واقعات سنے، مال لٹانے کا واقعہ سنا۔ ارے وہ تو ایسے عاشق کہ جب آخری وقت آیا تو وصیت کیا کرتے، نبی پاک پر بھروسہ کیسا، حیات نبی پر یقین کیسا۔ عاشق اکبر کہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ روضہ انور کے سامنے رکھ دینا، سنے آقا کے روضے کے سامنے لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر آپ کے آستانے پر حاضر ہے، اگر کوئی اجازت ملے، اگر کوئی جواب ملے تو روضہ انور کے ساتھ قبر منور کے ساتھ دفنا دینا، اور اگر جواب نہ آئے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ راوی لکھتے ہیں صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو یہ نہ کہا، یہ کیسی وصیت ہے؟ وفات کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد روضہ انور سے سب جواب کیسے آئے گا؟ صحابہ کا بھی عقیدہ، صدیق اکبر کا بھی عقیدہ، جنازہ لے کر صحابہ جاتے ہیں، روضہ انور کے سامنے رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا صدیق حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، اللہ اللہ۔ وہاں موجود صحابہ کرام نے یہ آواز سنی کہ روضہ انور سے آواز آتی ہے، پہلے تو دروازہ کھلتا ہے اور آواز آتی ہے حبیب کو حبیب کی طرف لے آؤ، اور عاشق اکبر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے محبت کا صلہ، یہ ہے وارفتگی کی عطا۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، ارے زندگی تو ایسی گزارو نا کہ آقا کی یاد میں گزرے، دن ہو یا رات، میری خلوتیں ہوں یا جلوتیں۔ ارے دنیا کے سامنے تو بڑا ذکر حبیب کرتے ہیں، ناتے بھی پڑھتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ جب اکیلے میں نبی پاک کو یاد کیا اور آنسو نکلے آنکھوں سے، اور پھر جو اس طرح جیتا ہے نا، لکھتے ہیں نا شاعر، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، پھر تو جان بھی ایسے جاتی ہے، شان سے جاتی ہے۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کیسے پیارے، کتنی محبت، دنیا میں تو ساتھ ملا نا، دنیا میں رہتے رہتے ایک بے چینی شروع ہو گئی تھی صحابہ کرام کہ دنیا میں تو نبی پاک ہمیں مل گئے، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ہمارے آقا نہیں، یہ تو قیامت تک کی امت کے آقا ہے، اور اتنے سارے امتی ہوں گے۔ آج تو ہمیں قرب مل گیا، ہمیں دیدار مل گیا، صحبت مل گئی، ہمارا آخرت میں کیا بننا ہے؟ ہمیں آخرت میں قرب ملے گا کہ نہیں؟ ہمیں جنت میں قرب ملے گا کہ نہیں؟ ہم محشر میں نبی پاک کو کہاں تلاش کریں گے؟ یہی فکر تڑپاتی رہتی۔ ایک بار حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے خادم، وضو کا پانی لاتے، وضو کرواتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار دریائے کرم جوش پہ تھا، میرے آقا کو وضو کا پانی پیش کیا، میرے آقا فرماتے سل سل یا ربیا مانگو. علماء اس لفظ پر، سل پر بڑی بحث کرتے ہیں، میرے آقا کا مطلقاً کہنا مانگو اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ربیہ جو مانگتے میرے آقا عطا فرماتے. میرے رب نے وہ ساری اتھارٹی دے دی ہے کہ حضرت ربیہ جو سوال کرتے، مثال کے طور پہ حضرت ربیہ کو ایسا سوال کرتے جو میرے آقا فرماتے کہ میں نہیں دے سکتا، تو پھر یہ کہا ہی کیوں تھا کہ مانگو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کی دلیل یہ ہے، یعنی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خزانوں کا مالک و مختار بنایا. جبھی تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. حضرت ربیعہ کی قسمت پر قربان، مانگا ابھی تو کیا مانگا، اب مانگو سل یا ربیعہ. حضرت ربیعہ کیا کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اسألوک مرافقتا فی الجنہ، آقا میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. خالی جنت نہیں مانگی، آقا جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ بھی چاہیے. حضرت ربیعہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرا مقصود تو وہی ہے، بس وہی چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ لوں، سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. کہتے ہیں آقا بس اگر جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کثرت سجدہ سے میری مدد کرو. یہ تھی محبت. ہم نے کب نبی پاک کے دیدار کی تمنا کی، ہم نے کب جنت میں پیارے آقا کا پڑوس مانگا. ارے دیوانہ تو تڑپتا رہتا ہے کہ کب یار کا دیدار ہو جائے، کب ان کے دیدار سے سعادت مند ہو جاؤں، کب ان کی جنت میں مجھے مرافقت ملے، پیارے آقا کا ساتھ مل جائے. ایسے اعمال کرنے ہوں گے، پروف کرنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سچی محبت ہے. ارے صحابہ کرام کی اگر قربانی کے واقعات بیان کیے جائیں، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ نظر آ گئی. آپ نے فرمایا
کہ تمہاری دیکھا کہ پوری
کیسے نشانات ہیں،
سفید سفید داغوں سے داغدار ہے.
حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب سے کہا، اے خباب یہ تمہاری پیٹھ پر کیسے نشانات ہیں؟ حضرت خباب کیا کہتے ہیں، امیر المومنین آپ کو ان زخموں کی کیا خبر، آپ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ننگی تلوار لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کاٹنے کے لیے دوڑتے پھرتے تھے. اس وقت ہم نے محبت رسول کا چراغ اپنے دل میں جلایا تھا، ہم مسلمان ہو گئے تھے، بڑی تکالیف کا دن تھا. اس وقت کفار مکہ نے مجھ کو آگ کے جلتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لٹا دیا، میری پیٹھ سے اتنی چربی پگھلی کہ کوئلے بجھ گئے، میں گھنٹوں بے ہوش رہا. مگر رب کعبہ کی قسم کہ جب مجھے ہوش آیا، سب سے پہلے زبان سے جو کلمہ نکلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق نے جب یہ واقعہ سنا، اب آپ دیدہ ہو گئے، آپ رونے لگے، اے خباب مجھے اپنی پیٹھ دکھاؤ، اے خباب مجھے اپنی وہ پیٹھ دکھاؤ جس کی میں زیارت کروں، اللہ اللہ یہ پیٹھ کتنی مبارک اور مقدس ہے جو محبت رسول کی بدولت آگ میں جلائی گئی. یہ تھی قربانیاں، گھر بیٹھے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے. ارے ان لوگوں نے ایمان پانے کے لیے آگ کے کوئلوں پر لٹایا گیا، آج میں مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوا تو کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے. مگر اس ایمان کی اہمیت پوچھئے صحابہ کرام سے، کتنی تکالیف کے بعد انہوں نے نبی پاک کی غلامی پر استقامت پائی. اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو پہلے کفاروں نے کوڑوں سے مار مار کر نڈھال کر دیا، پھر آگ کے دہکتے کوئلوں پر لٹا دیا، مگر یہ استقامت کا پہاڑ بن کر اسلام پر ثابت قدم رہے. یہ تکلیف ہو رہی ہے، کوئلے پر لٹایا گیا ہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرتے ہیں، میرے آقا نے اپنے غلام کو دیکھا کہ اس کو ایمان لانے کی وجہ سے کوئلے پر لٹایا گیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عمار نے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، آقا کو پکارا. حضرت عمار کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حال میں دیکھا،
قلب مقدس صدموں سے چور چور ہو گیا. میرے آقا فرماتے ہیں یا نار کونی بردم و سلام علی عمارین کما کنتی علی ابراہیم، یعنی اے آگ عمار پر سلامتی اور ٹھنڈی بن جا جس طرح تو حضرت ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی بن گئی تھی. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، میرے آقا حضرت عمار کے زخموں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. ارے کیا تعلق تھا غلام کا، کیا تعلق تھا آقا کا. آقا اس پیٹ پر ہاتھ پھیرتے میں فرما رہے ہیں عمار طیب و متیب، یعنی عمار پاکیزہ اور خوشبودار ہے. ارے کتنی تکلیف اٹھائی میں نے اور آپ نے اس دین کو اپنانے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو اختیار کرنے کے لیے. وہ مارے کھا کر کلمہ پڑھتے، وہ مارے کھا کر نمازیں پڑھتے. ارے صحابہ کرام مکے میں نماز پڑھنے جاتے، کفار انہیں مارتے. آج مسجد سے مؤذن پکارتا ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، آقا کا غلام کہلانے والا نماز کا رخ نہیں کرتا. شرم نہیں آتی، وہ نماز یاد نہیں آتی. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم پاک میں اعلانیہ نماز پڑھی تھی، آپ کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ لوگ سمجھے کہ آپ مر گئے، زخموں سے چور چور ہو گئے. وہ سجدوں کے لیے ترستے، وہ نماز کے لیے ترستے. آج شاندار مسجدیں بنی ہیں مگر نمازی نہیں ہیں. آج مسجدیں ویران ہیں، سنیما گھر آباد ہیں. آج مسجدیں ویران ہیں، ہماری تفریح گاہیں آباد ہیں. دیکھو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں، عشق رسول کا دم بھرنے والوں، اگر قیامت کے دن حضرت عمار سے سامنا ہو گیا اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ میری جلتی پیچھے تمہیں یاد رہ آئی، کلمہ پڑھنے کے لیے مجھے کوئلوں پر لٹایا گیا تھا، ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت خباب سے سامنا ہو گیا، اس وقت کیا جواب دو گے؟ بلال حبشی کے بڑے ترانے گاتے ہو، بھول گئے حضرت بلال حبشی کو کس طرح ان کا مالک تپتی ریت پر لٹاتا تھا. اتنی تکالیف اٹھائی ہمارے صحابہ نے، کسی نے گردن کٹا دی، کسی نے مال لٹا دیا، اور آج ہم ہیں عاشق رسول کا نعرہ لگاتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے عاشق رسول؟ کیا اس کا نام عشق رسول ہے؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں عشق رسول، محبت رسول کا ایک اور تقاضا بھی ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کا حکم ارشاد فرمائیں اس پر عمل پیرا ہو کر ذرہ برابر بھی اس کی مخالفت تصور میں نہ لائے، ذہن میں بھی نہ لائے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا ایک درزی کی دعوت میں گئے، میں بھی اس دعوت میں تھا. اس درزی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کھانا رکھا تو میرے آقا نے دیکھا کہ وہ لوکی شریف کا سالن ہے، کدو ہے اس میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برتن سے کدو تلاش کر کے کھانے لگے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن سے میں بھی کدو شریف کو پسند کرنے لگ گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے کدو کھانا واجب نہیں، مگر صحابہ کی ادا بتا رہی ہے جو آقا کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، جو آپ کو نہیں پسند وہ ہمیں بھی نہیں پسند. ایک بار سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے. آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اٹھا کر پھینک دی. فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا تو اپنی انگوٹھی تو اٹھا لے، اس کو بیچ کر نفع اٹھا لینا. وہ جواب دیتا ہے خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے تو اب میں کبھی بھی اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا. یہاں دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں، جس بات کو آقا منع کر دینا پھر نمک حلالی یہی ہے کہ غلام اس پر کام نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، اسے واقعی چھوڑ دے، دل سے برا جانے جس بات کو میرے نبی پاک نے منع کر دیا. اور اسی طرح یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو زیورات پہنتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، بہت سارے ہاتھوں میں زیورات، انگوٹھیاں، چینے، کڑے، نہ جانے کیا کیا پہنتے ہیں. یاد رکھو مرد کو اجازت نہیں، مرد کو کوئی زیور پہننے کی اجازت نہیں سوائے ایک انگوٹھی کے، وہ بھی 4.5 ماشاء سے کم وزن کی ہو اور اس میں ایک پتھر بھی ہو، نگینہ ہو، ورنہ کوئی انگوٹھی پہننے کی اجازت نہیں. خدا را اگر کسی کے ہاتھ میں ہے، اے نبی پاک کے غلاموں ہر اس کام سے بچ جاؤ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع فرماتے ہیں. محبت ہے نا، عشق ہے. آؤ میں بتاتا ہوں, میرے آقا فرماتے ہیں محبت کرنے والا کون ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من احیا سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. سب چاہتے ہیں نا آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے. سنو میرے آقا فرماتے ہیں, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آسان فارمولہ دے دیا, سنت سے محبت, سنت کو زندہ کرو. نبی پاک کے طریقے پر چلنے کی عادت ڈالیے. نہ چہرہ سنت والا, نہ لباس سنت والا, نہ گفتار سنت والی, نہ کردار سنت والا, نہ کاروبار میں سنت کا خیال, نہ گھر بار میں سنت کا خیال. اور میں کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ارے یہ کیسا عاشق ہے جو کہتا ہے موت بھی قبول ہے, اس کو نماز قبول نہیں ہے, اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں والا چہرہ قبول نہیں ہے, اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں والا لباس قبول نہیں ہے. خدا را اپنے کردار کو بھی سجائیے, اپنے لباس کو بھی سجائیے, اپنے چہرے کو بھی سنت کے مطابق سجائیے. ایسا میلاد مناؤ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہ یہ میرا غلام مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ میرے میلاد کا مہینہ آیا اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی. یہ کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے کہ میرے میلاد کا مہینہ آیا, حرام کام اس نے چھوڑ دیے, حرام روزی چھوڑ دی, جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, ماں باپ کو ستانا چھوڑ دیا, سچی توبہ کر کے یہ میری سنتوں کا پیکر بن گیا. ارے پھر نبی پاک کی جو نگاہ رحمت ہوگی نا, بڑے اسلامی بھائی دکھی ہیں, پریشان ہیں, میسجز دیتے رہتے ہیں, پرچیاں دیتے ہیں دعا کے لیے, یہ پرابلم, یہ پریشانی. سچ بتاؤں بہت سارے پرابلم ہوں گے آپ کے ساتھ. ایک بڑا آسان حل ہے جو امام اہل سنت لکھتے ہیں, بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں, سو بل ہزار کچھ. کہتے بہت ساری مصیبتیں ہوں نا قسمت میں, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں, سو بل ہزار کچھ, آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. ایک نظر آقا کی ہو جانی ہے, ساری قسمت کی پیچیدگیاں ٹھیک ہو جانی ہے. شاعر لکھتا ہے نا, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, بس یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. ایک ہی تو نظر چاہیے ہمیں, مگر نظر پڑنی کس پر ہے؟ کوئی ایسا کام بھی تو کرو نا, کوئی ایسا تحفہ بھی تو پیش کرے نبی پاک کو. میلاد کا مہینہ ہے, آپ نے کیا تحفہ تیار کیا اپنے آقا کے لیے؟ کوئی نیت کرے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا, سستی کرتا تھا, بس ختم, آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جو میرا بھائی دیکھیں, اگر چہرے پر داڑھی نہیں, اب نہیں رکھو گے تو کب رکھو گے؟ آقا کی سنت چہرے پہ سجا لو. اور داڑھی تو وہ زبردست سنت ہے, جس کے چہرے پر داڑھی اس کے ثواب کا میٹر جاری. صبح شام نے کیا, داڑھی تو ساتھ ہی چلتی ہے نا, اترتی نہیں ہے, ساتھ ہی ہے, سو بھی رہا ہے پھر بھی داڑھی ساتھ ہے. اور یہ تو وہ سنت ہے کہ انشاءاللہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی. آقا کا قبر میں دیدار بھی ہونا ہے, اور آقا بھی داڑھی والے ہیں. ٹھیک ہے, اب داڑھی والے آقا کے سامنے بغیر داڑھی والا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ لوں گا, ابھی نہیں, تھوڑا بعد میں شادی کر لوں, تھوڑا جوانی گزر جائے, ابھی ذرا بوڑھا ہو جاؤں پھر رکھ لوں گا, قبر میں داڑھی لے کر جاؤں گا. یہ تو جتنے بیٹھے سب کی نیت ہوگی. کون کون نیت کرتا ہے قبر میں داڑھی لے کے جاؤں گا؟ مجھے لگتا ہے 100% نیت ہے. ہاتھ اٹھائے رکھے, قبر میں سارے داڑھی لے کے جائیں گے ماشاءاللہ. اب ہاتھ وہ اٹھائے کہ جس کو یہ پتا ہو قبر میں کب جاؤں گا. ارے کسی کو بھی نہیں پتا قبر میں کب جاؤں گا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں قبر میں کب جاؤں گا, تو پھر داڑھی رکھنے کا انتظار کس بات کا؟ آج چلے گئے تو جا تو سکتے ہیں نا, کل چلے گئے تو بغیر داڑھی کی طرح جائیں گے؟ آپ نے تو کہا مجھے داڑھی لے کر جانی ہے قبر میں. تو جب پتہ ہی نہیں کب دنیا سے جانا ہے تو انتظار کس بات کا؟ چہرہ سجا لو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی نشانی سجا لو. بڑی پیاری حدیث پاک, میرے آقا فرماتے, من احیا سنت من سنتی قد امیتت بعدی فان له من الاجر مثل من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. یعنی جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی, یعنی جس پر عمل ختم ہو چکا تھا, تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا جو اس سنت پر عمل کریں گے, اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی. جو سنت کو زندہ کرتا ہے ثواب جاریہ, جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا بھی ثواب اسے ملتا ہے. اب آج کے دور میں
ایک عظیم ہستی کے بارے میں غور کیجیے، جس مرد کلندر نے ایک نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایسی سنتوں کو زندہ کیا جو لوگ بھول چکے تھے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان نہ صرف اسلامی بھائی بلکہ اسلامی بہنیں ان سنتوں پر عمل کیے جا رہے ہیں. ذرا سوچو امیر اہل سنت کو کتنا ثواب مل رہا ہو. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. ارے قربان جائیے امیر اہل سنت پر، اتنی سنتوں کو زندہ کیا، ایک عوام ایک دنیا کو لگا دیا سنت پر عمل کرنے کے لیے. میرے آقا کی کیسی نگاہ رحمت ہوگی. وہ عظیم ہستی آج بھی ہمارے درمیان ہے، تھام لو ان کا دامن، شامل ہو جاؤ ان کے کاروان میں. ہمیں امید ہے امیر اہل سنت جب آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے اپنے مریدی کو نہیں بھولیں گے، اپنے مبلغین کو نہیں بھولیں گے، اپنے انشاءاللہ مدنی کام کرنے والے بیٹوں کو نہیں بھولیں گے. بار بار وہ فرماتے ہیں میرا مدنی کام کر لو، سنتوں کے کاروان میں شامل ہو جاؤ. امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا، حضور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، آپ کا سب سے زیادہ فیض کس سے ملتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو میری مدنی تحریک کا سب سے زیادہ مدنی کام کرتا ہے میرا فیض اسے ملتا ہے. تو آ جاؤ اس مدنی کاروان میں شامل ہو جاؤ، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل. امیر اہل سنت جیسی ہستی ہمارے درمیان ہیں جو سنتوں کے جام بھر بھر کر پلا رہے ہیں، اور مدنی مذاکروں کے ذریعے اب تو یہ جام بٹ رہے ہیں، عشق رسول کے جام بٹ رہے ہیں. مدنی مذاکرہ دیکھیے، ان کے ملفوظات کو سنیے، اس پر عمل کیجیے، اور عشق رسول کو مزید اپنے دل میں پروزہ ہونے دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو امیر اہل سنت کے فیضان سے متمتع فرمائے، امیر اہل سنت کے صدقے ہمیں بھی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. امیر اہل سنت کا ایک اور کمال یہ ہے، آپ نے تو سنتیں زندہ کی، آپ نے تو لوگوں کو سنتوں کی طرف بلایا، پھر آپ نے ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی موقع دیا، مجھے اور آپ کو بھی موقع دیا کہ جاؤ قافلے میں جا کر کسی گاؤں والوں کو سنتوں کا حامل بنا دو، جاؤ قافلے میں کسی ملک میں جا کر غیر مسلم کو مسلمان بنا دو، جاؤ مدنی قافلے میں سفر کرو مدنی قافلے میں کسی بے نمازی کو نمازی بنا دو. ذرا سچ بتاؤ، جو سرکار کا امتی گلی گلی جا کر نماز کے لیے کسی کو بلاتا ہوگا، فجر کے لیے صدائے مدینہ لگاتا ہوگا، کسی غیر مسلم کو آقا کا امتی بناتا ہوگا، کسی شراب پینے والے کو شراب چھڑواتا ہوگا، کسی ماں باپ کے نافرمان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیتا ہوگا، میرے آقا کو اس پر کتنا پیار آتا ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے خوش ہوتے ہوں گے. تو خدا را ایسے مدنی کام زندگی میں کر لیجئے، ایسی کارکردگی بنا لیجئے کہ کل جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ایسے نیکیاں ہوں، اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن عاشقوں کا تذکرہ ہوا، جن صحابہ کا تذکرہ ہوا، رب کریم ان کی تربت اثر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ان عاشقوں کے صدقے ہمیں بھی یہ باپ کا سچا عشق عطا فرمائے، آقا کی سچی غلامی عطا فرمائے. زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں، اے کاش دل کی گہرائیوں سے نبی پاک سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب کبھی امتحان آئے، جب کبھی موقع آئے، جب کبھی یہ پروف کرنے کی باری آئے کہ میرے سامنے مال ہو، میرے سامنے اولاد ہو، میرے سامنے گھر بار ہو، میرے سامنے میری پسند کی چیزیں ہوں، اور ایک طرف میرے نبی کا فرمان ہو، تو پھر سب کچھ اس پہ قربان کر دوں. اے کاش اس شعر کے ہم سب مصداق ہو جائیں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکالا، جانے نہ